بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبسند متصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. الله تعالى شأنه کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ جامعہ سراج العلوم کے ختم بخاری شریف کی تقریب میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. میں نہ محدث ہوں نہ شیخ الحدیث ہوں، بخاری شریف پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس امید پر کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سمجھ میں آ جائے اور اس پر عمل کی توفیق مل جائے تو آخرت میں نجات ہو جائے. ہمارے مدارس میں جب کسی کے ذمے بخاری شریف کی تدریس لگائی جاتی ہے تو اسے شیخ الحدیث کا لقب دیا جاتا ہے. اور ایسے بہت سارے مدرسین ہوں گے جو بخاری شریف پڑھا رہے ہوں گے اور وہ شیخ الحدیث کے لقب کے یقیناً مستحق ہوں گے، مگر میں اپنے بارے میں بغیر کسی تصنع کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں کوئی شیخ الحدیث نہیں ہوں. حالات کچھ ایسے ادارے میں پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے بخاری شریف کی تدریس میرے ذمے آئی اور بس پڑھ رہا ہوں بچوں کے ساتھ. اور حضرت مولانا اسماعیل صاحب مدظلہم العالی، مولانا عرفان صاحب حفظہ اللہ، یہ حضرات اصرار کرتے ہیں تو یہاں کی برکات حاصل کرنے کے لیے میں بھی حاضر ہو جاتا ہوں، ورنہ یہاں ارباب علم کا مجمع ہے، ان کی موجودگی میں کچھ عرض کرنا مناسب بھی معلوم نہیں ہوتا اور ایک شرمندگی کی کیفیت ہمیشہ رہتی ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اجل خلفاء میں سے، اور صاحب علم بھی تھے، 17.5 سال تک بخاری شریف ان کے پاس رہی۔ تو کسی نے حضرت پر خط لکھا اور اس خط میں حضرت کے نام کے ساتھ شیخ الحدیث کا لقب بھی بڑھایا کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب۔ تو حضرت نے یا تو اس کے جواب میں تحریر کروایا یا وہاں جو حاضرین تھے ان کی موجودگی میں یہ ارشاد فرمایا کہ کسی بھی فن کا شیخ اس کو کہتے ہیں جو اس فن کے تمام کلیات سے واقف ہو اور ان کلیات سے جزئیات کے استخراج کی اس میں صلاحیت ہو۔ تو شیخ الحدیث اس کو کہتے ہیں جو فن حدیث کے تمام کلیات سے واقف ہو اور پھر ان کلیات سے اس کے جزئیات کو سمجھ سکتا ہو، بیان کر سکتا ہو۔ اور پھر حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر شیخ الحدیث دیکھنا چاہتے ہو تو سہارنپور جاؤ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اس وقت، تو یہ بڑوں کا حال تھا۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ان اکابر میں سے ہیں کہ جنہیں شیخ الحدیث کا لقب 100% زیب دیتا ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ تو میں تو بس ایک طالب علم بننے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ حضرات سے بالخصوص یہ اکابر مشائخ جو یہاں تشریف فرما ہے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی شانہ مرنے سے پہلے پہلے حقیقی معنی میں طالب علم بنا دے اور اپنی بارگاہ میں بس قبول فرما لے۔ یہ بچے جو طلب علم میں مشغول ہیں اور یہ علماء جو پڑھانے میں مشغول ہیں اور یہ جو علمی مراکز ہیں، یہ اللہ تعالی شانہ کی بہت بڑی دین ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک تحریک چلائی جا رہی ہے جس میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کو مدارس کے بارے میں، مراکز علم کے بارے میں، علماء کے بارے میں بدگمان کیا جا رہا ہے اور مسلمان بھی شکار ہو جاتے ہیں اس سازش کے۔ یہ جو مراکز دینیہ ہیں، مراکز علمیہ، ان میں قرآن کی اور حدیث کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جب تک قرآن محفوظ ہے، جب تک احادیث محفوظ ہیں، جب تک علوم شریعت محفوظ ہیں، اس وقت تک دین محفوظ۔ اور ان میں سے کسی چیز میں خلل واقع ہو گیا تو دین میں خلل واقع ہو جائے گا۔ قیامت سے پہلے پہلے حق تعالی شانہ علم کو اٹھا لیں گے، جب علم اٹھ جائے گا اللہ تعالی شانہ کی معرفت باقی نہیں رہے گی، اللہ تعالی شانہ کی معرفت ختم ہو جائے گی تو اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہ ہم سب کے بقا کے لیے ضروری ہے، ہمارے بقا کے لیے، دنیا کے بقا کے لیے، دین کے بقا کے لیے، اللہ تعالی شانہ کی رحمتوں کے نزول کے لیے۔ یہ مدارس جو ہے بہت بڑی نعمتیں ہیں، اس لیے اپنے دلوں میں علم کے مراکز کی، اور یہ بچے جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کی، اور جو علماء تعلیم کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کی تعظیم پیدا کرو۔ مدارس کے بارے میں، علماء کے بارے میں، طلباء کے بارے میں دل میں تحقیر نہ آئے، ایک لمحے کے لیے بھی تحقیر نہ آئے، ابو نصر الواعظ رحمہ اللہ تعالی ایک بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے جو سید و اہل الحدیث تھے، محدثین کے سردار تھے، محمد ابن سلیمان السعلوکی رحمہ اللہ تعالی، وہ بیمار ہو گئے. کب بیمار ہو گئے؟ تو خواب میں میں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ محمد ابن سلیمان السولوکی رحمہ اللہ تعالی کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. خواب کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے دل میں یہ خیال آیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مجمع میں محمد ابن سلیمان السولوکی رحمہ اللہ تعالی، جو سید المحدثین ہیں، ہمارے استاد ہیں، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو یہ تو بہت اچھا موقع ہے، مجھے بھی ساتھ جانا چاہیے، میں بھی ساتھ ہو لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے اور تشریف فرما ہوئے، محمد ابن سلیمان السولوکی بھی موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کا مجمع، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہے اور میں بھی بیٹھ گیا. اس مجمع میں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ محمد ابن سلیمان السولوکی رحمہ اللہ تعالی سید المحدثین ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے گا تو کہیں یہ حدیث کی تعلیم میں خلل تو واقع نہیں ہوگا، اور یہ جو محدثین کی جو جماعت ہے ان میں کوئی کمزوری اور ضعف تو نہیں پیدا ہو جائے گا. یہ مجھے فکر پیدا ہوئی دل میں، اس لیے کہ بہت بیمار تھے محمد بن سلیمان السولوکی رحمہ اللہ تعالی. کہا بس یہ اس خیال کا آنا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئی اور میری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمائے کہ لا تفکر فی ذلک، اس کی فکر مت کر، ان اللہ تعالی لا یضیع اصابۃ انا سیدھا، اللہ تعالی شانہ اس جماعت کو ضائع نہیں فرمائیں گے جس جماعت کا میں سردار ہوں. یہ جو حدیث پڑھنے والے ہیں، حدیث پڑھانے والے ہیں، یہ وہ جماعت ہے کہ جن کے سردار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ اس جماعت کو ضائع نہیں فرمائیں گے جس جماعت کا میں سردار ہوں. یہ جو حدیث پڑھنے والے پڑھانے والے ہیں، یہ میری جماعت کے لوگ ہیں، اور یہ جو مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں جنہیں ہم حقارت کی نظر سے بالعموم دیکھتے ہیں، ان کا مقام اللہ تعالی شانہ کی نظر میں بہت اونچا ہے میرے بھائی، بہت اونچا ہے. مامون رشید ایک مرتبہ اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی، جو بڑے محدث تھے، وہ ملاقات کی غرض سے حاضر ہوئے اور ملاقات ہوئی. تو مامون نے پوچھا کہ شیخ یحییٰ، من اعز الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، سب سے زیادہ محترم کون ہے؟ تو حضرت یحییٰ ابن اقسم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ سب سے زیادہ محترم ہیں اور آپ سب سے زیادہ عزت والے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، سارے مسلمانوں کے امور کی نگرانی آپ فرما رہے ہیں، اور مملکت اسلامیہ میں جتنی مساجد ہیں، جتنے مدارس ہیں، ان کی کفالت آپ فرما رہے ہیں، جتنے علماء، مفتی، قاضی مسلمانوں کے امور میں لگے ہوئے ہیں، ان سب کی کفالت آپ فرما رہے ہیں، اللہ تعالی شانہ آپ سے اتنی بڑی خدمت لے رہے ہیں، تو آپ سے بڑھ کر عزت والا کون ہو سکتا ہے؟ تو مامون رشید نے کہا کہ نا، میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ کہ سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو کسی مسجد میں یا کسی مدرسے میں بیٹھا ہوا ہے 8-10 طالب علموں کو لے کر، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کا وہ سب سے زیادہ معزز ہے. تو یہ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ امیر المؤمنین ہیں, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے خاندان کے چشم و چراغ ہے, اللہ تعالی شانہ نے آپ کو علم سے بھی بہراور کیا ہے, اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو کسی مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے, کسی مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز ہے. تو جواب میں مامون رشید نے کہا کہ نعم ویلت, تیرا ناز ہو, جی ہاں یہی صحیح بات ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ لئن اسمہ مقترن باسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ یہ جو کونے میں بیٹھ کر حدثنا فلان عن فلان کہہ رہا ہے, اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. فنحن نفنا ونموت, ہم پر فنا تاری ہوگا, ہم پر موت تاری ہوگی, ہم مر جائیں گے, فنا ہو جائیں گے. ولا یموت ابدا, لیکن یہ شخص جس کا نام سند میں ایک مرتبہ آ جاتا ہے یہ کبھی بھی مر نہیں سکتا. یہ بخاری شریف کی سند میں, اس آخری سند میں احمد ابن اشقاب, محمد ابن فضیل, عمارہ ابن قعقاع, یہ حضرت ان کے نام کوئی جانتے بھی نہیں ہیں. ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگ واقف ہیں, ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ واقف ہیں, مگر یہ احمد ابن اشقاب, محمد ابن فضیل, عمارہ ابن قعقاع لوگ واقف بھی نہیں, مگر ان کے نام کبھی مٹ نہیں سکتے. ان کے نام کبھی صدیاں گزر گئی مگر ان کے نام موجود ہیں, اس لیے کہ یہ نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیث کی نسبت پر مل گئے. دنیا فنا ہو جائے گی مگر یہ نام باقی رہیں گے. اس وقت یہ جو بچے ہیں یہ بھی اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں, اور یہ بخاری شریف جو ہے حضرت مولانا یوسف کوٹھی صاحب دامت برکاتہم سے منتقل ہو کر ان تک پہنچ گئی, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. تو یہ سلسلہ مدارس کا بہت ہی اہمیتوں والا ہے اور عظمتوں والا ہے. میں آپ سب حضرات سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس کا تذکرہ ہو, مدارس پر نظر پڑے, مدارس کا خیال آئے, علماء کا تذکرہ ہو, علماء کا خیال آئے, طالب علموں کا تذکرہ ہو, طالب علموں کا خیال آئے, تو دعائیں کریں ان کے لیے, ان کے لیے دعائیں کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ دعا کرنا آخرت میں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. مدارس کے بقا کے لیے اور مدارس کے تحفظ کے لیے دعا کرنا, یہ دین کے بقا اور دین کے تحفظ کے لیے دعا کرنا ہے. دل میں مدارس کی اہمیت ہو, مدارس کے ساتھ لگاؤ ہو, علماء کے ساتھ لگاؤ ہو, علماء کے لیے محبت ہو. حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان استطعت فکن عالما, اگر تجھ سے ہو سکے تو عالم بن جا, عالم بن جا, صاحب علم بن جا, اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. ان استطعت فکن عالما, اگر تجھ سے ہو سکے تو عالم بن جا. دیکھو میں یہ نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں اور ان ماں باپ کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں جن کے ذہنوں میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ بچہ علم دین پڑھ کر کھائے گا کہاں سے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک مولوی مجھے ایسا بتاؤ, مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مولوی مجھے ایسا بتاؤ جس نے 1400 سال میں بھوک کی وجہ سے خودکشی کی ہو, روزی کی تنگی کی وجہ سے, نوکری کے نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کی ہو, ایک مولوی بتاؤ. اور حضرت فرماتے تھے کہ میں ایسے درجنوں گریجویٹس تم کو بتا سکتا ہوں کہ جو ڈاکٹر ہوئے, انجینئر ہوئے, فلاں ہوئے, فلاں ہوئے, اور نوکری نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی. اللہ جل جلالہ وعم نوادہ کا بھیجا ہوا علم جو حاصل کرے, اس کے لیے جو وقف ہو جاوے, اسے اللہ جل جلالہ وعم نوادہ بھوکا رکھے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. میں جب اس ملک میں آیا اور یہاں اسکول میں پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ اسکول میں تھوڑے ہی دنوں کے بعد میں اول نمبر سے پاس ہونے لگا. تو اس زمانے میں 1973-74 میں 1970s میں ہمارے والد صاحب کو مشورہ دینے والے بہت لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو گریجویٹس کی بھی ضرورت ہے, ہمیں اس ملک میں اب سیٹل ہونا ہے تو پڑھے لکھے لوگ بھی چاہیے ہمیں, تو سلیم ذہین ہے سلیم کو اس لائن میں لگاؤ. مگر میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرماوے, وہ ایک ذہن بنا چکے تھے میرے بارے میں اور وہ یہ فرماتے تھے کہ میں نے اسے اپنی آخرت کے لیے مقرر کر لیا ہے, بس میں تو اسے دارالعلوم بھیجوں گا, میں تو اسے پڑھنے کے لیے بھیجوں گا, میں تو اسے دارالعلوم بھیجوں گا. اور میرا بھی یہی ذہن بنایا تھا بچپن سے, پوچھتے تھے کہ بیٹا کیا بنو گے تو بغیر سمجھے ہم کہہ دیتے تھے کہ حافظ بنیں گے, عالم بنیں گے, کیا کریں گے, دین کی خدمت کریں گے. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے بٹھاتے تھے جب میں دارالعلوم بری میں پڑھ رہا تھا, اور انہیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فارغ ہونے کے بعد یہ دین کی خدمت چھوڑ دے, جس مقصد سے میں پڑھا رہا ہوں اس مقصد میں مجھے ناکامی ہو جائے. تو مجھ سے پوچھتے تھے کہ فارغ ہونے کے بعد کیا کرو گے, تو میں کہتے تھے کہ ابا دین کی خدمت کریں گے. کہا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو, مجھ سے وعدہ کرو. اب میں سمجھدار ہو گیا تھا, کسی درجے میں بالغ ہو گیا تھا, سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں, مجھ سے وعدہ کرو. تو بے تکلفی میں کہتا تھا کہ ابا جب پڑھ رہا ہوں تو دین کی خدمت ہی تو کرنی ہے, اور میں کیا کروں گا, بار بار آپ پوچھتے رہتے ہیں. تو فرماتے تھے کہ بیٹا دیکھو, اگر میں تمہیں کالج بھیجتا, یونیورسٹی بھیجتا تو تعلیم تمہاری مفت میں ہو جاتی. اس وقت تعلیم مفت میں ہوتی تھی, یونیورسٹی میں مفت میں تعلیم ہوتی, اور یہاں میں تمہاری فیس ادا کر رہا ہوں دارالعلوم میں. اور اگر تم یونیورسٹی سے فارغ ہوتے تو اس زمانے میں ماں باپ کی فرما برداری کسی نہ کسی درجے میں تھی, تو تو کچھ کماتا, مجھے دو پیسے دیتا, یہاں فارغ ہونے کے بعد تو کیا کمائے گا, مجھے ہی تیرا تعاون کرنا پڑے گا. اور ایسا ہی ہوا, فراغت کے بعد ابا تعاون کیا کرتے تھے, مجھے ہی تیرا تعاون کرنا پڑے گا. تو اگر تو نے فارغ ہونے کے بعد دین کی خدمت نہیں کی تو میری تو دنیا بھی گئی اور دین آخرت بھی گئی, اس نے مجھ سے وعدہ کر کہ تو فل ٹائم دین کی خدمت کو اپنا آکیوپیشن بنائے گا, اپنا انگیجمنٹ بنائے گا, اپنا مشغلہ یہی رہے گا تیرا. پھر مجھے کہتے تھے کہ بیٹا دیکھو ایک بات میں تمہیں کہوں, محنت سے پڑھو اور فارغ ہونے کے بعد جو علم کے تقاضے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو. جیب میں پیسے نہیں ہوں گے مگر اللہ تعالی شانہ تمہاری ہر ضرورت کو غیب سے پورا کرے گا, غیب سے پورا کرے گا. اب میرے سامنے دو راستے تھے جب میں سیکنڈری اسکول سے فارغ ہوا, تو میرے سامنے دو راستے تھے, ایک دارالعلوم کا راستہ تھا اور ایک ادھر کا راستہ بھی تھا. والد صاحب کی توجیہات, ان کی رہنمائی, میں دارالعلوم بری چلا گیا. دارالعلوم بری سے فراغت ہوئی, فراغت کے بعد پھر اپنے کام میں لگا اور مختلف حصوں میں دنیا میں ادھر ادھر گھومے پھرے, ملاقاتیں ہوئی لوگوں سے, مختلف قسم کے لوگوں سے ملاقات ہوئی. مگر میرے بھائیوں میں سچ کہتا ہوں آپ کو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی بھی شخص کو دیکھ کر وسوسے کے درجے میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ کاش کہ میرے ابا مجھے دارالعلوم نہ بھیجتے تو میں آج اس طرح ہوتا. ہاں, علماء کو دیکھ کر, بزرگوں کو دیکھ کر, دین کی خدمت کرنے والوں کو دیکھ کر دل میں ضرور یہ خیال آتا ہے کہ کاش کہ میں بھی ایسا کام کر سکتا, کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا, کاش کہ میرے پاس بھی ایسا علم ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں, یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے ماں باپ بھی بہت ہی خوشبخت ہیں, بہت خوشبخت. اور یہ بچے دورے حدیث میں تقریباً 40,000 حدیثیں پڑھتے ہیں, بچے ایک سال میں تقریباً 40,000 حدیثیں پڑھتے ہیں, اور 40,000 حدیثوں میں ایک ایک حدیث میں کم سے کم ایک مرتبہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے, اور پھر کبھی کبھی حدیثوں میں دو مرتبہ, تین مرتبہ, آٹھ مرتبہ بھی آتا ہے, دس مرتبہ بھی آتا ہے, پھر اس کا ترجمہ, پھر اس کی تشریح, پتہ نہیں کتنی مرتبہ انہوں نے درود پاک پڑھا ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ لوگوں میں سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے ہیں. علامہ ابن حبان رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مستجلین بالحدیث کے لیے بڑی فضیلت ہے, حدیث پڑھنے والے پڑھانے والوں کے لیے, اس لیے کہ رات دن وہ کتابوں کو دیکھتے رہتے ہیں, حدیث شروحات, اور بار بار ان کی زبانوں کے اوپر درود پاک آتا ہے. ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی نے تاریخ دمشق میں حفص ابن عبداللہ رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے خواب میں ابو زرعاء الرازی رحمہ اللہ تعالی کو دیکھا, اور دیکھا کہ وہ آسمانوں میں فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. تو حفص ابن عبداللہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بے من تحاذا, یہ مقام آپ کو کیسے حاصل ہوا کہ آپ فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے میرے ان ہاتھوں سے 1,000,000 حدیثیں تحریر کی ہیں. کتبت بیدی 1,000,000 حدیث, میں نے 1,000,000 حدیثیں لکھی, اور ہر حدیث کو لکھتے ہوئے جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا میں محبت سے درود پاک پڑھتا تھا. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ بہا عشرہ, جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالی شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو جس پر اتنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوئی ہیں وہ فرشتوں کو آسمانوں میں نماز نہیں پڑھائے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالی شانہ ہمارے ان بچوں کو قبول فرمائے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت فارغ ہونے والے طلباء سے یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تم مرغے تھے مرغے, اور ہم نے تمہیں پنجرے میں بند کر کے رکھا تھا, تمہیں کھلایا پلایا, تمہاری پرورش کی, اب جو ہے تم فارغ ہو گئے, اب یہ پنجرہ کھولا جا رہا ہے, اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا مرغا سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ کر کے بانگ دیتا ہے. یہ جو ہمارے 4 طالب علم ہیں آج یہاں سے فراغت حاصل کر رہے ہیں, ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو علم سے وابستہ رکھیں, اور اہل سنت والجماعت کے طریق پر رہیں, اور اہل سنت والجماعت کی سب سے اچھی تشریح اگر کسی نے کی ہے کہ ہے تو ہمارے حضرات علماء دیوبند. تو اکابرین علماء دیوبند کے منہج اور اکابرین علماء دیوبند کے طریق کو مضبوطی سے پکڑ کے رہیں. فتنے کا دور ہے, اس بات سے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ مدارس میں اب ماشاءاللہ لوئر علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں, ڈاکٹر علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. ملک کے مختلف حصوں میں سننے میں آتا ہے کہ یہ جو ایوننگ مدارس ہیں جہاں درجہ علمیت کا نظام شام کو ہوتا ہے, ڈے ٹائم ہے, وہاں اس قسم کے جدید تعلیم یافتہ حضرات آ رہے ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں. مگر میں ان فضلاء سے بھی اور جو اس قسم کے فضلاء مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ علم میں اگر رسوخ نہیں ہوگا, علم میں پختگی نہیں ہوگی, اور اکابر سے, مشائخ سے اور علماء سے اور اپنے بڑوں سے تعلق نہیں ہوگا, اور اکابرین علماء دیوبند کے منہج کو مقصود آپ نہیں بنائیں گے, تو یہ علم نافع ہونے کی بجائے آپ کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے, نقصان دہ ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس العلم بکثرت الروایہ, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے, لیس العلم بکثرت الروایہ, بہت زیادہ حدیثوں کو روایت کرنا یہ علم نہیں ہے, ولکن العلم الخشیت للہ, علم تو خشیت للہ ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے, علامہ ہو جائے, محدث ہو جائے, مفسر ہو جائے, مگر دل میں اللہ کا خوف نہ ہو.
خشیت نہ ہو. یہ علم جو ہے وہ برائی سے نہ روکے. یہ علم نہیں ہے, یہ علم نہیں ہے, یہ تو بہت خطرے کی بات ہے. امام شعبی رحمہ اللہ تعالی کہیں جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ یا ایوہ العالم, یا ایوہ العالم, ان کو روکا, کچھ کام ہوگا, یا اے عالم. تو حضرت نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پیچھے مڑ کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ العالم من یخاف اللہ, عالم تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی بھی یہی ارشاد فرماتے کہ الفقیہ من یخاف اللہ, فقیہ فقیہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے. یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ العالم من یخش اللہ, عالم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو, جو اللہ سے ڈرتا ہو. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, ایک عالم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لیس طلب العلم عن فلان, لیس طلب العلم عن فلان, کہ ان فلان و ان فلان و ان فلان, یہ سند بیان کر کے حدیث بیان کرنا یہ علم کو طلب کرنا نہیں ہے. وانما طلب العلم الخشیت للہ, کا حقیقی علم کی جو طلب ہے وہ تو اللہ کے لیے خشیت ہے. جس علم کے نتیجے میں اللہ کی خشیت پیدا نہ ہو وہ علم نہیں ہے. حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لیس العالم الذی یعرف الخیر من الشر, کہتے ہیں وہ عالم نہیں ہے جو خیر اور شر کے درمیان تمیز حاصل کر لے کہ یہ اچھی چیزیں ہیں یہ بری چیزیں ہیں, یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. پھر علم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ پھر عالم کون ہے؟ وہ عالم نہیں ہے جو خیر اور شر کے درمیان تمیز حاصل کر لے. وَإِنَّمَا الْعَالِمُ الَّذِي يَعْرِفُ الْخَيْرَ فَيَتَّبِعُهُ وَيَعْرِفُ الشَّرَّ وَيَجْتَنِبُهُ, کہتے ہیں حقیقی عالم وہ ہے جو خیر کا علم حاصل کرے اور اس کا اتباع کرے, اور شر کا علم حاصل کرے اور اس سے پرہیز کرے, اس سے احتراز کرے. حضرت عمران القصیر رحمہ اللہ تعالی کی ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ بھی تھے, تو ان سے ایک سوال پوچھا کسی مسئلے کے بارے میں, اور سوال کرتے ہوئے ہی بعض دفعہ جواب بھی لوگ دے دیتے ہیں. تو سوال کر کے یہ کہا کہ الفقہاء یقولون ہکذا, کہ فقہاء اس طرح کہتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں. تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ هل رأيت الفقيه, فقہاء ایسا کہتے ہیں, تو نے فقیہ بھی دیکھا ہے آج تک؟ فقیہ دیکھا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ انما الفقیہ, فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ الزاہد فی الدنیا والراغب فی الآخرہ والبصیر بامر دینہ والمداوم علی عبادت ربہ. حقیقی فقیہ وہ ہے جس کا علم اسے عمل پر ابھارے, اور عمل پر ابھار کر اس کے دل میں زہد پیدا کر دے. الزاہد فی الدنیا, دنیا سے اسے بے رغبتی ہو جائے, دنیا سے بے رغبتی ہو جائے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب بزرگوں کو دیکھا, سب بزرگوں کو دیکھا, ہر ایک کے پاس کسی نہ کسی درجے میں دنیا ضرور دیکھی, اور دنیا دیکھیں گے ہی, اس لیے کہ دنیا کے بغیر آدمی اس دنیا میں رہ نہیں سکتا, دنیا میں رہ نہیں سکتا. یہ دنیا جو ہے یہ بمنزل پانی کی ہے کشتی کے لیے, اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. تو کہا کہ سب بزرگوں کو دیکھا, اور حضرت فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ حجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی دیکھا, کہ کچھ نہ کچھ ضرورت کی دنیا دیکھی. کہ ہم نے ہمارے استاد محترم حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہاں دنیا نام کی چیز ہی نہیں تھی, دنیا تھی ہی نہیں وہاں, یعنی بقدر ضرورت بھی نہیں تھی. حضرت مولانا سفیان صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے, یہ اسی خانوادہ کے چشم و چراغ ہے, بہت اونچی نسبت ہے. حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے احسان تلے ہم سب دبے ہوئے ہیں, میرے بھائی ہم سب دبے ہوئے ہیں. جیسے
میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی دعوت و تبلیغ میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلوص کو بہت بڑا دخل ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، پورے عالم میں یہ تحریک پھیلی ہوئی ہے، مگر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مدارس کی جال جو بچھی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، اسے آپ انفرادی حیثیت سے مت دیکھیں. اگر آپ دارالعلوم دیوبند کو انفرادی حیثیت سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ کم چھوٹا لگے گا، اور آپ دارالعلوم بری کو انفرادی حیثیت سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ کم چھوٹا لگے گا. آپ اگر ڈاڈول کے مدرسے کو الگ دیکھیں گے یہ کم چھوٹا لگے گا. جس طرح دعوت و تبلیغ کی تحریک پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کو بحیثیت ایک مجموعے کے ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح پوری دنیا میں مدارس کی جال جو بچھی ہوئی ہے اسے مجموعی حیثیت سے دیکھو اور پھر فیصلہ کرو کہ قاسم العلوم والخیرات کا اخلاص کتنا اونچے درجے کا ہوگا. یہ بہت بڑا کام ہے. جس طرح لاکھوں افراد ایک ہی وقت میں دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح لاکھوں افراد ایک ہی وقت میں تعلیم و تعلم کے کام میں لگے ہوئے ہیں. ان کی تعداد بھی کوئی کم نہیں ہے، بہت بڑی تعداد. حدیث پڑھنے پڑھانے میں، تفسیر سیکھنے سکھانے میں، فقہ کے علوم کو حاصل کرنے میں، اور پھر اس علم کی حفاظت کے لیے پتہ نہیں کیا کیا قربانی آج بھی دیتے ہیں. ایک ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ان کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اور مدارس میں جس طرح کی تنگیاں ہیں، جو فیسیلٹیز نہیں ہیں، آپ کسی اسکول اور کالج میں چلے جاؤ انگلینڈ میں اور ہماری ان مدارس میں آ جاؤ، کتنے بھی وسائل ہیں یہ مدرسے، ان کی تنخواہوں کے بارے میں پوچھو کہ مدارس میں تنخواہیں کیا ہوتی ہیں. مگر اس کے باوجود اللہ تعالی شانہ نہ بجھنے والی پیاس ان حضرات کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں. دینے والے دینے میں لگے ہوئے ہیں، لینے والے لینے میں لگے ہوئے ہیں. جو بڑے ہیں ان کے دلوں میں ایک ہی جذبہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں دے دوں، اور لینے والوں کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے جب تک ہمارے سروں پر ہے ہم ان سے جتنا لے سکے لے لیں. بس یہ لینے دینے لینے دینے لینے دینے لینے دینے کا سلسلہ. اس طرح حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ مرض الوفات میں میں حضرت کی عیادت کے لیے گیا، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ حضرت کا ابھی انتقال ہو جائے گا. ملاقات کی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیر خیریت معلوم کرنے کے بعد انہوں نے مجھے سوال کیا کہ بھئی رمی کس حالت میں افضل ہے، اونٹ پر سوار ہونے کی حالت میں یا زمین پر کھڑے ہو کر؟ یہ سوال پوچھا وہ شخص جو بستر پر پڑا ہوا ہے بیمار. تو کہا کہ میں نے کہا کہ اونٹ پر سوار ہو کر. کہا کہ اختا تھا، تم نے غلط جواب دیا. تو کہا کہ پھر تو ایک ہی جواب اب رہ گیا تھا. میں نے کہا زمین پہ کھڑے رہ کر، اونٹ سے نیچے اتر کر زمین پر کھڑے رہ کر رمی کرنا افضل. کہا کہ اختا تھا، یہ بھی غلط. تو کہا پھر؟ تو کہا کہ ہر وہ رمی جس کے بعد دوسری رمی ہے، ہر وہ رمی جس کے بعد دوسری رمی کرنی ہے، چھوٹے کے بعد پھر درمیان، درمیان کے بعد پھر بڑے، تو ہر وہ رمی جس کے بعد دوسری رمی ہے وہ تو زمین پر کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے، اور ہر وہ رمی جس کے بعد دوسری کوئی رمی نہیں ہے وہ اونٹ پر بیٹھ کر کرنا افضل ہے. کہا کہ میں وہاں سے اٹھ گیا کہ حضرت بیمار ہے، تکلیف ہو رہی ہے. کہا اٹھا اور بستر سے ابھی دروازے پر پہنچا کہ اندر سے اعلان ہوا کہ امام ابو یوسف دنیا سے رخصت ہو گئی. علم علم بس پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں. تو یہ حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی علم میں بھی بہت اونچے، عمل میں بھی بہت اونچے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے خود پڑھا کہ حضرت قاسم العلوم والخیرات کی کتابوں کے بارے میں حضرت یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کتابوں کو سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے اور بہت کاوش کرنی پڑتی ہے، کاوش کرنی پڑتی ہے. جب کاوش کرتا ہوں بہت زیادہ تب جا کر کے ان علوم کو میں سمجھ پاتا ہوں. اور عمل کا پوچھنا ہی کیا ہے، توازو ہی انتہائی درجے کی. فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ مولوی کا لیبل میرے اوپر نہ لگا ہوتا تو دنیا جانتی ہی نہیں کہ قاسم نانوتوی کون ہے. اور کہیں تشریف لے جاتے تھے، لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کون ہیں، تو آپ اپنا تاریخی نام بتلاتے تھے کہ میں خورشید ہوں، اپنا محمد قاسم نانوتوی نہیں بتاتے تھے. کہیں عزت نہ ہو، احترام نہ ہو، لوگ عظمت سے پیش نہ آئے. تو حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر جگہ دنیا دیکھی. اس سے آپ حضرت کو غلط فہمی نہ ہو، دنیا کا مطلب ہی نہیں کہ وہ دنیا دار تھے. دنیا دیکھی یعنی بقدر ضرورت،
مگر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بقدر ضرورت بھی دنیا میں نے نہیں دیکھی. زہد ہو زہد اور رغبت الی الاخرہ ہو رغبت الی الاخرہ, اور البصیر بامر دین ہی دین کے معاملے میں پوری بصیرت ہو. اس کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ مطالعے کی ضرورت ہے. درس نظامی سے جب طلبہ فارغ ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم عالم ہو گئے, نہیں, حقیقت میں آج آپ طالب علم بن رہے ہیں. طالب علم اب تک تو 6 سال پڑھ کر آپ نے یہ سیکھنے کی کوشش کی کہ ہم طلب علم کیسے کریں. یہ اساتذہ کی رہنمائی میں, اساتذہ کی صحبت میں بیٹھ کر آپ حضرات نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اب علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے. مزید رہنمائی کی ضرورت ہے, آپ اپنے اساتذہ سے مربوط رہیں اور بھی جو بڑے حضرات ہیں ان سے بھی آپ مربوط رہیں, اور یہ طلب علم جو ہے یہ باقی رہے, طلب علم باقی رہے, اور علم میں رسوخ ہو, آپ کو علم میں رسوخ ہو, مطالعہ خوب ہو, معتبر ذرائع سے علم حاصل کیا جائے, جو کچھ کمزوریاں ہیں وہ دور کی جائیں, اور مسائل میں مفتیوں کی طرف, بڑے جو حضرات ہیں ان کی طرف رجوع بھی کیا جائے, اور ساتھ میں عمل کا بھی خوب اہتمام ہو, بہت زیادہ عمل کا اہتمام ہو, علم اور عمل, اور ساتھ میں امت کی ہمدردی ہو, اور امت کیسے دین پر رہے, کیسے جہنم سے بچیں, کیسے جنت میں چلی جائے, دین کا تحفظ کیسے ہو, دین کی حفاظت کیسے ہو, ان سب چیزوں کی فکر آپ کو کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ بھائی آپ حضرات کو بے انتہا قبول فرمائے. میں کوئی صاحب علم آدمی ہوں بھی نہیں, اور ان سب علماء کی موجودگی میں کیا حدیث پر بھی تقریر کروں, کیا ترجمۃ الباب پر, پہلے کئی جلسوں میں ہو بھی چکی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ جو کچھ عرض کیا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. میں پھر میرے اکابر بزرگان دین کے دل کی شاید میں اس وقت ترجمانی کر رہا ہوں کہ جو نوجوان علماء ہیں ہمارے, ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ علم پر ناز نہیں کرنا چاہیے, اور جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے وہ در حقیقت عالم نہیں ہوتا. ایک دائرے میں رہو اور اپنے بزرگان دین, ہمارے بزرگان دین نے جو حد بندیاں ہمارے لیے مقرر کی ہیں ان حد بندیوں میں ہمیں رہنا چاہیے, اور یہ ہمارے اکابر مشائخ جو ہیں ان کے علوم سے ہم لوگ واقف نہیں. میں خود آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بچپن سے ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تربیت کی برکت سے مجھے بزرگوں سے والہانہ محبت رہی ہے. مجھے لوگ کہتے بھی ہیں کہ تم اس ملک میں بڑے ہوئے پھر بھی اکابر کے ملفوظات واقعات, ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم نے کچھ وقت وہاں انڈیا وغیرہ میں بھی گزارا ہوگا, مگر اس کی وجہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو میں خود آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب میں نے بخاری شریف پڑھانا شروع کیا اور شروعات میں ادھر ادھر ہمارے بڑوں کی جو باتیں دیکھی حدیث کی تشریحات میں, تو پہلے جو ان کی عظمت تھی وہ عظمت کئی گنا بڑھ گئی, کئی گنا بڑھ گئی. ہم لوگ ہمارے بزرگوں کے حالات کو پڑھتے نہیں, انہوں نے دین کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی ہیں وہ ہم دیکھتے نہیں, ان کے علوم کو ہم پڑھتے نہیں, اس لیے ہم لوگ مغالطے میں رہ جاتے ہیں. اور ظاہری حدیث, سطحی علم, ظاہری قرآن آیات سے جو کچھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس کو دیکھ کر ہم ایسا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے یہاں غلطی کی ہے. ایسے تبصرے بھی ہوتے ہیں, یہ ہمیں ذہن نہیں دیتا. میرے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ میری اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے, ایسا فرماتے تھے, حالانکہ بہت بڑے عالم تھے. میری اپنی کوئی تحقیق نہیں, میری حیثیت ہی کیا کہ میں اپنی کوئی تحقیق پیش کروں. پھر یہ فرماتے تھے کہ میں تو میرے اپنے بزرگوں کا خادم ہوں, جو کچھ وہ فرما کر گئے ہیں اس کی تائید میں جو کچھ کہتا ہوں, ان کی خدمت کرتا ہوں. ہماری میرے بھائی حیثیت ہی کیا ہے, اونٹ جب تک اپنے شہر میں رہتا ہے اس وقت تک وہ اپنے ہی کو بڑا سمجھتا رہتا ہے, جب وہ پہاڑ کے پاس سے گزرے گا تو اسے اپنی حیثیت معلوم ہوگی. تو ذرا وقت نکال کر رشید احمد گنگوہی کے پہاڑ کے پاس سے بھی گزرنا چاہیے, اور محمد قاسم نانوتوی کے پہاڑ کے پاس سے بھی گزرنا چاہیے، شیخ الہند کے پہاڑ کے پاس سے بھی گزرنا چاہیے، یہ جو بڑے بڑے جبال العلم ہیں ان کے پاس سے جب ہم گزریں گے تو پھر میرے بھائیوں ان کے علوم پر ہمیں اعتماد ہوگا، اعتماد پیدا ہوگا، اور پھر علم کے ساتھ ان کی جو عملی زندگی بھی تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا، اسے عرض کر کے ختم کرتا ہوں، کہ دارالعلوم دیوبند کی شورا نے ایک مرتبہ فیصلہ کیا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ بڑھائی جائے، اور شورا کا جو فیصلہ ہوتا تھا وہ تحریراً جاتا تھا مدرسین کے پاس، اور شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی اپنی مبارک زندگی کے آخری دور میں تھے، تو حضرت پر لکھ دیا کہ آپ کا مشاہرہ اس میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں شورا پر خط لکھا، چونکہ آپ سب کے بڑے تھے، اور اس خط میں یہ لکھا کہ پہلے میں جوان تھا بوڑھا ہو گیا، یہ خلاصہ ہے اس کا جو میسج دے، پہلے میں جوان تھا بوڑھا ہو گیا، جوانی میں جو خدمت ہو سکتی ہے وہ بڑھاوے میں نہیں، پہلے جتنے اسباق میں پڑھاتا تھا اتنے اسباق اس وقت میں نہیں پڑھاتا، میری کتابیں کم ہو گئی ہیں، پیریڈز کم ہو گئے ہیں، مجھے خوشی اس وقت ہوتی کہ شورا میرے اوپر یہ نوٹس بھیجتی کہ چونکہ آپ پہلے جیسی خدمت انجام نہیں دے رہے ہیں اس لیے آپ کی اتنی تنخواہ کم ہو رہی ہے، یہ تنخواہ میں اضافہ جیسے، تنخواہ میں اضافہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے، اولئک آبائی فجیر لمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ آخری حدیث بھی ہے، وہ بھی قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عمارة بن القعقاع نبی زرعتان ابی حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالیٰ کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو جملے ہیں رحمان تعالیٰ کو محبوب، جب یہ دو جملے رحمان تعالیٰ کو محبوب ہیں تو ان جملوں کا ورد جو بھی کثرت سے رکھے گا وہ بھی رحمان تعالیٰ کو محبوب ہو جائے گا۔ خفیفتان علی اللسان، یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ رحمان تعالیٰ کو اگر یہ دونوں جملے بڑے محبوب ہیں تو پھر مشکل ہوں گے وہ، اس لیے کہ العطایا علی متن البلایا، آپ اگر کوئی مشکل کام کرو تو اجر زیادہ ملتا ہے، آسان کام کرو تو اجر کم ملتا ہے، تو ایسے دو جملے جن کی برکت سے رحمان تعالی کے ہم محبوب ہو جائیں تو یہ بہت مشکل ہوں گے۔ تو کہا کہ نہ تسلی دی، خفیف بتانے علی اللسان، نہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں، پھر زبان پر اگر ہلکے ہیں تو اجر و ثواب بھی کم ہی ہوگا، یعنی ثقیلتان فی المیزان، وہ میزان میں بھاری ہوں گے۔ تو رحمان تعالی کو محبوب ہے زبان پر بڑے ہلکے اور میزان میں بھاری، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا ورد میرے بھائیو رکھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ ہم اس کلمے کو پڑھیں گے، ان کلمات کو پڑھیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله
ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تنزع منا صالح ما اعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنات النعيم اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو و عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف 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 فرما یا ارحم الراحمین ہماری لغزشوں سے درگزر فرما ہماری سیئات کو معاف فرما یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اپنے خاص بندوں میں شامل فرما مقربین بارگاہ میں شامل فرما یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی محبت عطا فرما اپنا تعلق نصیب فرما الہ العالمین اپنی معرفت عطا فرما اپنا یقین نصیب فرما ایمان محکم نصیب فرما یا ارحم الراحمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما یا ارحم الراحمین جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت عطا فرما جہنم سے حفاظت فرما اپنے غصے سے حفاظت فرما اپنی ناراضگی سے حفاظت فرما اے اللہ اپنی ناراضگی سے حفاظت فرما اپنی ناراضگی سے حفاظت فرما ہمیں اپنے اولیاء کاملین میں شامل فرما اے ارحم الراحمین شیطان اور نفس کے مقاصد سے ہماری حفاظت فرما اے ارحم الراحمین ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما الہ العالمین ان کی اتباع کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین دین کی سربلندی کے لیے ہم سب کو قبول فرما الہ العالمین اپنے محبوب دین کی حفاظت فرما اے ارحم الراحمین اپنے محبوب دین کو عام فرما الہ العالمین الہ العالمین ہم سب کو قبول فرما ہم سب کو قبول فرما ہم سب کو قبول فرما الہ العالمین جن بچوں نے آج بخاری شریف کی تکمیل کی ہے الہ العالمین جن بچوں نے حفظ کی تکمیل کی ہے انہیں بے انتہا قبول فرما الہ العالمین انہیں بے انتہا قبول فرما انہیں بے انتہا قبول فرما انہیں علماء ربانیین میں شامل فرما انہیں اولیاء صالحین کاملین مقربین میں شامل فرما انہیں دین کے خدام میں شامل فرما الہ العالمین ان کی خوب حفاظت فرما ان کے علوم میں برکت پیدا فرما الہ العالمین ان کے خلوص میں برکت پیدا فرما الہ العالمین انہیں بافیض عالم بنا دے الہ العالمین انہیں خدمت دین کے لیے قبول فرما لے الہ العالمین انہیں خدمت دین کے لیے قبول فرما لے انہیں دین کی حفاظت دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما لے علوم نبویہ کی حفاظت علوم نبویہ کی اشاعت کے لیے قبول فرما لے الہ العالمین انہیں اپنے ماں باپ کے لیے ان کے اساتذہ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے صدقہ جاریہ بنا دے اے ارحم الراحمین ان کی حفاظت فرما الہ العالمین ان کی حفاظت فرما انہیں علماء ربانیین میں شامل فرما ان کے قلوب کو ہمارے قلوب کو خشیت سے منور فرما فضائل سے آراستہ فرما فسائل سے آراستہ فرما رضائل سے پاک فرما اے ارحم الراحمین انہیں اہل اللہ میں شامل فرما الہ العالمین ان کی برکت سے ہم سب کو بھی قبول فرما اے ارحم الراحمین اس مدرسے کو ہر اعتبار سے قبول فرما الہ العالمین اس کی مادی روحانی جتنی ضرورتیں ہیں سب کا غیب سے انتظام فرما الہ العالمین اس مدرسے میں جو مدرسین ہیں یہاں کے جو منتظمین ہیں الہ العالمین ان کے اتفاق میں ان کی محبتوں میں ان کے خلوص میں ان کے علوم میں ان کے فیوز میں الہ العالمین ان کی تگ و دو میں اور برکت پیدا فرما اے ارحم الراحمین ان سب کو قبول فرما الہ العالمین حاضرین کو قبول فرما الہ العالمین مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما الہ العالمین تو ہی امت کا ماوا اور ملجا ہے الہ العالمین تیرے سوا امت کا کوئی ماوا ملجا نہیں ہے اے ارحم الراحمین ان کی حفاظت فرما ان کی حفاظت فرما ان کی حفاظت فرما الہ العالمین ممالک اسلامیہ کو اچھے حکمران نصیب فرما الہ العالمین مسلمانوں کو اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما الہ العالمین پورے عالم کی جو صورت حال ہے الہ العالمین ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہے الہ العالمین ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمیں تیری ذات سے جوڑ دے الہ العالمین تیرے احکام پر ہمیں استقامت عطا فرما اے ارحم الراحمین سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین مظلومین کی مدد فرما مظلومین کی مدد فرما مظلومین کی مدد فرما الہ العالمین ظلم کا خاتمہ فرما ظالموں کا خاتمہ فرما امن کو عام فرما آمینین کو عام فرما حرمین شریفین کی مسجد اقصی کی مقامات مقدسہ کی مساجد کی مدارس کی جماعتوں کی جمعیتوں کی الہ العالمین خوب حفاظت فرما الہ العالمین مدارس کی خوب حفاظت فرما علماء کی خوب حفاظت فرما دین کے لیے جدوجہد کرنے والوں کی حفاظت فرما طلباء کی حفاظت فرما الہ العالمین اپنے محبوب دین کی حفاظت فرما اے ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے متوقع ہے جن کا ہم پر حق بنتا ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں بالخصوص ہمارے ماں باپ ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ دوست احباب حاضرین مجلس شرکائی مجلس سبھی کے تمام جائز دیکھ مقاصد کو پورا فرما الہ العالمین الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما اے ارحم الراحمین ظاہری باطنی جسمانی روحانی ہر قسم کی بیماریوں سے نجات عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما اے ارحم الراحمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما اولاد والوں کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا الہ العالمین جو اولاد اپنے ماں باپ سے بچھڑی ہوئی ہے انہیں ماں باپ کے سینوں سے لگا دے الہ العالمین جو 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 رزق کی تنگی میں مبتلا ہے انہیں برکت والی وسعت والی حلال روزی عطا فرما جو بے گھر ہیں انہیں وسعت والے مکانات عطا فرما الہ العالمین جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرما اے ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ میں سے جو جو زندہ ہے, الہ العالمین ان کی عمر میں برکت پیدا فرما, ان کے علوم فیوز میں برکت پیدا فرما, الہ العالمین ہمیں ان کی دعاؤں اور ان کی توجہات سے سرفراز فرما. جو جا چکے ہیں الہ العالمین انہیں اپنی 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 جوار رحمت میں جگہ عطا فرما, ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. اے ارحم الراحمین, آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی اور خیر عطا فرما, شرور سے پناہ مانگی ہے ان شرور سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین دنیا اور آخرت کی ہم سب کو ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین جن جن واسطوں سے یہ علوم ہم تک پہنچے ہیں اور جن جن واسطوں سے الہ العالمین ان علوم کی اس دن کی حفاظت ہوئی ہے, الہ العالمین ان سارے واسطوں کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبولیت سے سرفراز فرما, اور الہ العالمین ان کی روحوں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک.